بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس أزين كتاب كشرح كدرس جاري ہے، اور پچھلے درس میں ایک نئے باب سے آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے متعلق، اور پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ توحید حاکمیت توحید کی چوتھی قسم نہیں ہے، بلکہ وہ تینوں توحید کی تینوں قسموں کے اندر شامل ہے، توحید ربوبیت کا حصہ ہے اور توحید الوہیت کا حصہ ہے. آج کے درس میں جیسا فرماتے ہیں، وہ قوله تعالی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين، سورة الاعراف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فساد نہ کرو زمین میں اس کے اصلاح ہونے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو خوفا وطمعا، ڈر اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں ہر اس انسان کو جو اس زمین پر رہتے ہیں کہ وہ زمین پر فساد نہ پھیلائیں. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جب اللہ تعالی نے اس زمین کی اصلاح فرمائی ہے، اور زمین کی اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے، اس کی بناوٹ اور خلق کے اعتبار سے اصلاح، نمبر دو ایمان اور توحید اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے زمین کی اصلاح. خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین کو ہموار بنا دیا، اور زمین کو اس قابل بنا دیا کہ اس پر انسان آسانی سے زندگی بسر کر سکے. یہ زمین کی اصلاح ہے، حصی اصلاح، خلق کے اعتبار سے اصلاح. اور دوسری قسم کی اصلاح جو اصل مقصد ہے زمین کو پیدا کرنے کا، اور آسمان کو پیدا کرنے کا، اور کائنات کو پیدا کرنے کا، اور اس انسان کو پیدا کرنے کا بھی، وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس زمین کے اوپر اور اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت عام ہو جائے، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تسلیم کر دے. یہ اصل اصلاح ہے زمین کی. اللہ زمین کی اصلاح کیسے فرمائی؟ دو طریقوں سے، خلق کے اعتبار سے اصلاح، اس خلق کے اعتبار سے جو اصلاح ہے اس سے تو جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اصلاح کا، شریعت کی اصلاح، توحید اور سنت سے اصلاح، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اپنی کتابیں نازل فرمائی، وہ کون سی اصلاح ہے؟ اصل مقصد اصلاح کا. تو اللہ تعالیٰ جب منع فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تو فساد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں. ایک تو زمین پر فساد نہ کرو، یعنی زمین کے اوپر ہر وہ عمل جو اس زمین کو خراب کر دے، فاسد کر دے، وہ نہ کرو. یعنی بلڈنگوں کو اڑانا، یہ زمین فساد ہے کہ نہیں؟ درختوں کو ناجائز کاٹنا، جنگلوں میں آگ لگا دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد ہے. اور اس سے بڑھ کر فساد کیا ہے دوسری قسم کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے بڑا فساد ہے. اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے اور سب سے بڑا فساد ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں. یاد رکھیں، اگر اس زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو یہ قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی قابل برداشت نہیں. اسے دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں زندہ جلایا جائے، شرک نہ کرنا. تو سب سے بڑا فساد شرک ہے، پھر بدعات اور خرافات ہیں، پھر فرائض کی ادائیگی کو چھوڑنا ہے، پھر محرمات کا ارتکاب ہے. یہ ترتیب ہے، بعض علماء یہ ترتیب بیان کرتے ہیں. تو نافرمان بھی زمین پر فساد کرنے والا ہے، چاہے نافرمان سود خور ہو یا زناکار ہو یا ظالم ہو، یہ سارے کے سارے لوگ فساد کرنے والے ہیں. بدعتی ان سے بڑا مفسد ہے. جب میں یہ کہتا ہوں یا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بدعتی سود خور سے بڑھ کر گنہگار ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کہتا ہوں جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ بدکار ہیں جو زنا کرتے ہیں، یہاں پر مشکل سامنے آ جاتی ہے. اور اس قول کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دونوں باتوں کو کوئی فرق ہے، بدعتی اور جشن میلاد النبی منانا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و بصیرت عطا فرمائی ہے اس کے نزدیک تو فرق نہیں ہے، وہ جو جاہل ہے یا جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے نزدیک تو فرق ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بدعت کا مطلب ہے دین کی بنیادی امور میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، نمازیں پانچ ہیں چھ کر دینا، فجر کی دو رکعتیں تین کر دینا، بس یہ بدعت ہے. اور جشن میلاد النبی منانا ان کے نزدیک بدعت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کچھ بھی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ صحابہ کرام نے منایا، تابعین نے، اتباع التابعین نے، بہترین تین صدیوں تو کسی نے منایا نہیں. تو بدعت ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ترازو بدعت کا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سی بخاری کی روایت میں. احدث نئی چیز ہو، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو، ما ليس منه اس کی دلیل بھی موجود نہ ہو، فهو رد، پھر وہ مردود ہے. نئی چیز ہو جن سے دین سے تعلق ہو، دلیل نہ ہو، یہ ترازو ہے. بدعت کو تولنا ہے تو اس ترازو پہ تولو، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تولو. نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق نہیں ہے. امور دو قسم کے ہیں، دنیاوی امور اور دینی امور. تو جن کا تعلق دین سے ہے، ان امور کو ان امور میں اگر کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کی دلیل بھی نہیں ہے تو بدعت ہے. اب جشن میلاد النبی بعض لوگ مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے, اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, بدعت ہے. اچھا یہ بات کتنی بڑی خطرناک ہے کہ بدعتی جو ہے وہ زنا کرنے والے سے زیادہ خطرے میں ہے اور زیادہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ بارک اللہ فیک. اب ذرا غور کریں زانی انسان کی زندگی میں جو زنا کرتا ہے, مسلمان ہے زنا کرتا ہے, بدکار انسان ہے, یا شراب پیتا ہے یا سود کھاتا ہے, اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ندامت ہوتی ہے, اس کی نفس اسے ملامت کرتی ہے تم نے کیا کیا ہے. کوئی بھی انسان زنا کرنے سے شہوت غالب ہوتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن فوراً گناہ کے بعد روتا ہے کہ نہیں, سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ نہیں, ندامت ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ندامت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ایک وقت آئے گا جب وہ توبہ کرے گا. لیکن ذرا بدعتی کی زندگی میں غور کرے, وہ کبھی توبہ کرے گا؟ جب وہ کسی عمل کو اچھا سمجھتا ہے اور دین سمجھتا ہے, بلکہ دین کا اچھا حصہ سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے, تو اسے توبہ کبھی کرے گا؟ توبہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی موت اسی بدعت پہ ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, سے بخاری کی روایت میں ایک مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات, ایسی دوسری روایت بھی ہے بخاری میں انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. جس شخص کا خاتمہ بدعت میں ہوا ہو اسے توبہ کی توفیق نہ ملے زندگی میں, کیونکہ وہ اس عمل کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے, تو اسے زانی بہتر نہیں ہے. جس نے 10 سال تو زنا کیا لیکن اس وقت توبہ تو کر لی اس نے, کیا خیال ہے؟ اسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, شر سے روکتے نہیں ہیں, لیکن ان کے اس خیر کے بلاوے میں وہ لوگوں کو بعض بدعتیں بیان کرتے ہیں اور بدعتوں کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے, تو کیونکہ دعوت اس دعوت میں خیر ہے؟ جو لوگ لوگوں کو دعوت دیتے تو ان کو علم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے. بغیر علم کے آپ دعوت دیتے تو کس چیز کی طرف دعوت دیں گے؟ مجھے بتائیں, جہالت کی طرف کی نہیں, اور جہالت میں کبھی کوئی خیر ہے؟ اندھیرے میں کبھی کوئی خیر ہے؟ لا تصف بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, کیسے؟ خوفا, ڈرتے ہوئے, وطمعا, امید کے ساتھ. ڈر کس چیز سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو. اور امید کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب مقرر کیا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے. یہ مومن کا دل ہے. مومن کے دل میں جب وہ عبادت کرتے 3 چیزیں ہوتی ہیں, محبت, ڈر اور امید. ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں ارکان العبادہ, عبادت کے رکن. ان کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. وادعوه خوفا وطمعا, وہ یہاں پر دعا کا مطلب کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے, جب دعا کا لفظ مطلقا کسی نص میں موجود ہو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. جب دعا کا لفظ کسی نص میں, قرآن مجید کی آیت میں, عیسائی حدیث میں مطلقا بغیر قید کے ذکر کیا گیا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. وادعوه یعنی فاعبدوه خوفا وطمعا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ڈرتے اور امید کے ساتھ, وہ کبھی شر پسند نہیں ہو سکتے, وہ کبھی زمین پر فساد برپا نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا دے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قريب من المحسنين. تین مراتب ہیں دین کے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور سب سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ احسان کا. احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں عبادت میں احسان کرنا. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حالت میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو اس حالت میں عبادت کرے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان ہے. وَاعْبُدُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، لیکن یہ احسان کا پہلا حصہ ہے، 50%، آدھا حصہ ہے. اور آدھا حصہ کیا ہے؟ الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عباد مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا احسان ہے، ان کی مدد کرنا احسان ہے، ان کا حال پوچھنا احسان ہے. اگر مریض ہے آپ کو مسلمان بھائی، اس کی عیادت کرنا احسان ہے. اگر وہ مر جاتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا احسان ہے. الغرض، بعض لوگ احسان کو سمجھتے ہیں عبادت میں احسان، اور مسجد کی کڑی بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق میں کوئی خیر نہیں ہوتی. والدین کی وہ نافرمان ہیں، رشتہ وہ توڑتے ہیں، لوگوں پر ظلم وہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، ایک عورت ہے جو دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں، اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہی فی النار، وہ آگ میں ہے، یہ عورت جہنمی ہے. جس عورت کو رات کا قیام اور دن کا روزہ، نماز اور روزہ جس کے اخلاق کو درست نہ کر سکیں، جس کے دل کو پاک نہ کر سکیں، تو اس نماز اور روزہ کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی خیر نہیں ہے. تو محسن کون ہے؟ وہ انسان ہے جو عبادت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی احسان سے کام لیتا ہے، اور جو زمین پر بھی، زمین والوں پر بھی احسان کرتا ہے. الغرض، مفسد فساد کرنے والا انسان کبھی بھی محسن نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے. اس لیے آج آپ یہ غور کر سکتے ہیں، اس چھوٹی سی آیت کو سمجھنے کے بعد، کہ خود کش حملہ کرنے والا انسان جنتی ہے. خود کش حملہ آور یہ کہتا ہے کہ میں اس حملے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں گا، 70 حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور اس خود کش حملے کے بعد وہ صرف اپنی جان نہیں لیتا، خودکشی، صرف خودکشی، اپنی جان کو لینا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہے. خودکشی کرنے والا انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور دوسروں کو قتل کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور ایسا انسان جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور اپنے ساتھ 10 مسلمانوں کی جان بھی لیتا ہے، اس سے بڑا مفسد کوئی ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر؟ اور جن کو وہ قتل کرتا ہے ان میں معصوم لوگ بھی شامل ہیں، چھوٹے بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جن کے شر سے گلی کا جانور بھی محفوظ نہیں ہے. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين. اگر آپ اس فساد سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور حاضرین و سامعین کو صراط مستقیم کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دے دیتا ہے، تب وہ انسان خود بھی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن دعا کیسے کرنی ہے؟ خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اللہ تعالی سے اور امید کے ساتھ. جو لوگ اس درجے پر فائز ہیں انہیں محسن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں لوگوں کے لیے ہے جو احسان کرنے والے ہیں. قاتلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، فسادیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، بے نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے. بعض لوگ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں بھائی اللہ کو جزائے خیر دے، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز ہونے والی ہے، مسجد کی طرف چلے. کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ایسے نافرمانوں پر ہے؟ بے نمازیوں پہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سراپا ڈوبے ہوئے ہو، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اسے نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق نہیں ہو، تم اس رحمت کے مستحق ہو جس رحمت سے جانور زندہ ہے، گدھا اور کتا اور جانور زندہ ہے. کس رحمت سے زندہ ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے، رحمان کی رحمت سے وہ زندہ ہے. جس رحمت سے کافر زندہ ہے تو تم اس رحمت سے زندہ ہو، لیکن رحیم کی رحمت سے آپ زندہ نہیں ہیں. رحیم کی رحمت وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مومنوں کے لیے نازل فرمائی ہے. یہ وہ رحمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس مومن کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جائے. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، زمین پر فساد کرنا حرام ہے. نمبر دو، فساد کی دو قسمیں ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. نمبر تین، اصلاح کی دو قسمیں ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور سب سے بڑی اصلاح توحید و سنت سے ہوتی ہے اس زمین کے اوپر. نمبر چار، زمین پر ہر اصلاح کا سبب اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالی کی شریعت سے منہ موڑنا سب سے بڑا شر ہے اور سب سے بڑا فساد ہے. نمبر چھ، مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی ان تین چیزوں کے ساتھ گزرتی ہے، دعا، خوف اور امید. یہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. نمبر آٹھ، منکرین صفات کا رد، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، ان سب کا رد جو کہتے ہیں اللہ تعالی کے صفات میں سے صفت رحمت نہیں ہے. جہمی معتزلی تو مکمل انکار کیا، لیکن اشعریوں نے اور ماتوریدیوں نے صرف سات، اشعری نے سات صفات کا اقرار کیا اور ماتوریدی نے آٹھ صفات کا اقرار کیا، باقی صفات کی نفی کی ہے اور انکار کیا ہے، ان کا رد ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، لیکن مخلوق کے رحم کی طرح نہیں. خالق کی رحمت جیسے کہ خالق کے شایان نشان ہے ویسے ہی، اور مخلوق کی رحمت ویسے کہ جیسے کہ مخلوق کی قدر و قیمت ہے. نمبر دس، اصلاح اور فساد کے صحیح معنی کو جاننا ضروری ہے. نمبر گیارہ، اس قاعدے کو جاننا کہ اگر کسی نص میں دعا کا لفظ مطلقاً استعمال کیا جائے، دعا کا، تو اس میں عبادت ہوتا ہے. الدعاء هو العبادة، قید کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعا فرمائی مسلمانوں کے لیے، دعا فرمائی نماز میں، یا دعا فرمائی نماز کے بعد، یہ دعا قید پہ لگائی گئی ہے. لیکن جب کوئی لفظ دعا کا اثر اس میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ کس لیے دعا ہے, تو اس کا مطلب عبادت ہوتا ہے. ودعو خوف و طمع یعنی عبدو خوف و طمع. نمبر 12, اس دنیا میں سب سے بڑے شر پسند اور سب سے بڑے فسادی مشرک ہیں, شرک کرنے والے ہیں, ان کے بعد بدعتی ہیں, ان کے بعد نافرمان ہیں. بے نوازی بھی مفسد ہے, یاد رکھیں. نمبر 13, محسن احسان کرنے والے کی حقیقت کو جاننا کہ احسان کرنے والا وہ ہے جو عبادت میں بھی احسان کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے, خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. نمبر 13, اس زمین پر اصلاح اور خیر اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید اور سنت کا قیام نہ ہو. زمین کے اوپر اصلاح اور خیر اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید اور سنت کا قیام نہ ہو. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقوله تعالی. اب شیخ صاحب جو ہے بار بار ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس زمین پر اگر خیر چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر دو. یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کے متعلق مختلف دلائل پیش کر رہے ہیں شیخ صاحب. اگلی دلیل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, وقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب اسے کہا جاتا ہے زمین پر فساد برپا نہ کرو, قالوا, وہ کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا انہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون, بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, ان کو شعور تک نہیں ہوتا, احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے فسادی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں لوگوں کو ایک خاص گروہ کے متعلق, یہ عجیب سے گروہ ہے, یہ عجیب سے لوگ ہیں. ذرا لوگوں کے متعلق ذرا دھیان سے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, نصیحت کروانے ان کو نصیحت کرتے ہیں, اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم ایک عجیب سے عمل کرتے ہو, ذرا آگاہ رہنا. کیا عمل کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پر فساد برپا نہ کرو. تم فساد کر رہے ہو, تم فساد نہ کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا, کیا کہا؟ کیا آپ درست فرماتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں, اللہ آپ کو رضائے خیر دے؟ نہیں. قالوا انما, اے کہنے والے سن لو, صرف اور صرف پہلے سے حصر کر دیا کہ ہم صرف یہی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, ہم ویسے نہیں جو تم کہہ رہے ہیں. انما نحن ہم مصلحون, اصلاح کرنے والے ہیں. اگر تم اصلاح کرنے والے ہو, تم کیسے اصلاح کرنے والے ہو؟ دل کے اندر کچھ اور ہے, زبان میں کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے, کہتے کچھ اور ہو, کرتے کچھ اور ہو, یہ کوئی اصلاح ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, بھئی تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق ہے, یا جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا حال جانتا ہے. اگر تمہیں غلط فہمی ہے تو تمہارا خالق اور تمہارا دل کا خالق, تمہارا مالک, تمہارے تدبیر کرنے والا تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے, تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, تمہارے زبانوں پر کیا ہوتا ہے اور تم عمل کیا کرتے ہو. وہ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ سن لو, انما نحن مصلحون. پھر بھی نہیں سمجھے؟ پھر سمجھایا گیا, پھر سمجھایا گیا کہ تم فسادی ہو, تم فساد کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, فساد نہ کرو. جواب کیا ملا؟ سن لو, قالوا انما نحن مصلحون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو ایسے لوگ ہوں, الا انہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون, بے شک یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ان کو شعور تک نہیں ہوتا, ان کے احساسات مر چکے ہیں, دفن ہو چکے ہیں, شعور ہی نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف لمحات ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. سب سے بدترین مرحلہ انسان زندگی میں کون سا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. جب انسان کوئی غلط کام کرے اور اسے شعور نہ ہو اسے غلط کیا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس نہ رہے، یہ انسان کی زندگی کا بدترین مرحلہ ہے. کیوں جانتے ہیں؟ نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. کل ابن آدم خطا وخیر خطائین التوابون، آدم اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کب کرتے ہیں؟ جب ندامت ہوتی ہے، جب آپ کو شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. جب ندامت نہیں ہوتی تو توبہ نہیں ہوتی. تو سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان غلطی کرے اور اسے احساس نہ ہو کہ اس نے غلطی کی ہے. لا علمی جہالت ہے، اور جہالت بنیاد ہے، بنیاد ہے ہر برائی کی. انسان کو شعور نہیں ہوتا، اس کی وجہ یا تو جہالت یا ہٹ دھرمی ہے. یہاں پہ جہالت وجہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہٹ دھرمی وجہ ہے. بار بار نصیحت کی جا رہی ہے، وہ نصیحت میں علم آپ دیتے ہیں دوسرے کو. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت کرتے کیوں ہیں؟ اچھا، نصیحت لفظ آیا کہاں سے؟ نصح کہاں سے آیا ہے جانتے ہیں؟ نصح، یہ توب جب پھٹ جاتا ہے اسے اب سلائی کرتے ہیں، نصح ہے. توب پر جب داغ پڑ جائے اسے دھوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نصح. نصح الثوب، اس کو درست کیا. درست آپ پھٹے توب کو سی کے درست کرتے ہیں، اور خراب توب کو دھو کے درست کرتے ہیں. نصیحت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ درست کرتے ہیں. اچھا، آپ توب کیسے سیتے ہیں؟ علم کے ساتھ یا بغیر علم کے؟ دھوتے کیسے ہیں؟ کیا کوئی شخص توب پٹرول کے ساتھ دھوتا ہے؟ ہاں دھوتے، پاگل دھو سکتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، پتہ نہیں کہ پانی سے دھونا ہے یہ یا پٹرول سے دھونا ہے یا دودھ سے دھونا ہے، اس کو کیا پتہ بیچارے کو. لیکن بغیر علم کے آپ کو قدم نہیں اٹھا سکتے. تو نصیحت کے لیے بھی علم ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے، بنیاد ہے. تو نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، اور اب تو اس فسادی کو پتہ چل گیا کہ میں غلط پہ ہوں، غلطی پہ ہوں. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا، مطلب کیا ہے؟ ہٹ دھرم ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اور ہٹ دھرمی کی انتہا یہ ہوتی ہے، اب علم بھی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، پھر بھی شعور نہیں ہے. یہ اس شخص سے زیادہ برا انسان ہے جو جاہل تھا، اسے غلطی کا شعور نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا یہ غلطی ہے، لیکن جاننے کے بعد اسے غلطی کا ارتکاب کرے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اور دونوں برابر نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، نصیحت کی اہمیت شریعت میں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس دین کی، اس شریعت کی بنیادی امور میں سے ہے. مسلمانوں کی خیریت تب تک ہے جب تک وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں. جب نصیحت رک جائے گی تو اس امت میں سے خیر اٹھ جائے گا. یاد رکھیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیا کرتے تھے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نصیحت شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زمین پر فساد کی سب سے بڑی وجہ ہے. نمبر تین، منافقوں کا خطرہ ہر جگہ پر، ہر زمانے میں. یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت منافقین کے متعلق ہے. نمبر چار، صحیح دلیل ملنے کے بعد اپنی رائے پہ عمل کرنا حرام ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا حرام ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود. یہودی کیا تھے؟ عالم تھے لیکن عمل نہیں تھا. ان کے برعکس نصارہ کیا تھے اور کیا ہے آج کل بھی؟ عمل ہے لیکن علم نہیں ہے. اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. کیسا ہوتا ہے؟ عالم اور عامل, یہ مومن کی نشانی ہے. نمبر پانچ, گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد ان کو نام ماننا منافقوں کی نشانی ہے. گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد, نافرمانی کرنے کے بعد اس کو نافرمانی نہ جاننا منافقوں کی نشانی ہے. نمبر سات, سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کو شعور بھی نہ ہو, احساس بھی نہ ہو. نمبر آٹھ, توبہ کی فضیلت, نمبر نو, توبہ کی شرطوں میں سے ندامت سب سے پہلی شرط ہے کہ احساس ہونا کہ میں نے غلطی کی. ندامت لا یشعرون, جب ندامت ہی نہیں ہے, شعور ہے تو توبہ بھی نہیں ہے. تو توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ندامت, احساس ہونا. توبہ کی شرطیں کیا ہے ویسے جانتے ہیں؟ کیا کافی ہے میں نے توبہ کر لی ہے, بس توبہ ہو گئی؟ چار ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک ندامت بیان کر دیا ہے, نمبر دو جو گناہ کرے اسے رک جانا فوراً, شرابی شراب پی رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ میں نے توبہ کر لی ہے, پھر گھوٹ پی رہا ہے, یہ توبہ نہیں ہے, یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, نعوذ باللہ. توبہ کیا ہے؟ کہ گلاس ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا, ندامت ہوئی کہ میں گناہ کر رہا ہوں, فوراً ندامت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اس کو پھینک دینا چاہیے, گناہ سے رک جانا فوراً. نمبر تین, تیسری شرط, بارک اللہ, یہ عزم کرنا کہ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ میں, عزم کرنا. اگر دوبارہ ہو جائے, دوبارہ عزم کرنا, دوبارہ توبہ کرنا. اگر دس مرتبہ ہو جائے, دس مرتبہ عزم کرنا, دس مرتبہ توبہ کرنا. خیر خطائین التوابون, بار بار توبہ کرنے والے. چوتھی شرط, بارک اللہ فیک, اگر آپ کا گناہ ایسا ہے جس میں مخلوق کا حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا حق واپس کرو. کسی کو گالی دی ہے, اس کی طرف جا کے اسے معافی مانگو. کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے, اس کی طرف جا کے اس کا مال واپس کرو. تمہارے پاس اس وقت نہیں ہے, اس سے جا کے مہلت طلب کرو, معافی مانگو کہ میرے ذمے میں آپ کے چند پیسے ہیں, میں نے باطل طریقے سے لیے تھے, آپ مجھے معاف کر دیں, یا نہ کہ پہلے مجھے موت آ جائے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور فلاں مدت تک میں آپ کو واپس کر لوں گا. اگر اس مدت میں آپ مر بھی گئے تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور پانچویں شرط بازاروں بیان کرتے ہیں, توبہ ہونی چاہیے وقت میں. توبہ کا وقت بھی ہوتا ہے, کون سا وقت ہے؟ دو وقت ہے, ایک ہر انسان کے قریب ہے اور ایک بہت دور ہے جس کو ہم جانتے نہیں. جو دور ہے, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند, اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی, اللہ اعلم. دوسرا وقت جو سب سے قریب ہے, موت. موت جب انسان کو سکرات لگتی ہے اور اس کی روح حلق کے قریب آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں, یقین ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی کو دلیل جانتا ہے؟ بارک اللہ. فرعون نے کیا کہا؟ آمنت برب بنی اسرائیل, میں بنی اسرائیل پہ رب پر ایمان لایا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، الان وقد عصیت، کہ ابھی، اس سے پہلے تم بڑے نافرمان تھے، اب یہ وقت نہیں ہے. تو توبہ قبول نہیں ہوئی فرعون کی. فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، موت کے فرشتوں کو دیکھا. اب اس کے جو علم غیب تھا، علم شہادہ ہو گیا، یقین ہو گیا. اب ایمان کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں کوئی فائدہ ایمان کا. اب دیکھیں ارحم الراحمین کی حکمت اور رحمت دیکھیں. اگر موت کے وقت توبہ قبول ہو جاتی تو دنیا کبھی کوئی کافر رہتا؟ کوئی کافر نہ رہتا. تو پھر مومن کافر برابر نہ ہو جاتے؟ جس نے زندگی ساری فرما برداری میں گزاری ہے، ایمان میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزاری ہے، وہ اور کافر دونوں جنت میں ایک وقت میں. جانتے ہیں کہ کافر، ہر انسان جب مرتا ہے تو فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ آخری لمحات ہوتے اس دنیا میں، اس وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، برزخ زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. آگے کیا ہوں گے؟ آگے تو پھر جب سورج مغرب سے نکلتا ہے، اس کے بعد کوئی خیر کی توقع نہ کریں آپ. قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر. کوئی اچھے لوگ نہیں رہیں گے. یعنی مومن جو ہیں وہ قیامت کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پہروں کو اٹھا لے گا. یہ ہولناکی اب بدکاروں کے لیے ہیں. اس کے بعد کوئی خیر نہیں اس زمین کے اوپر. قرآن مجید بھی اٹھا لیا جائے گا، نہ کتابوں میں رہے گا نہ سینوں میں رہے گا. آپ سمجھ سکتے ہو معاشرہ یہ دنیا کیسے ہوگی اس زمانے میں؟ آج قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، شریعت بھی ہے، عمل بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، سنت بھی ہے، اس کے باوجود بھی کتنی معاشرہ ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. جب یہ قرآن نہ رہے گا، نہ کتاب کی شکل میں، نہ سینے کی شکل میں، یہ معاشرہ کیسا ہوگا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ کیسے ہوں گے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ پھر ان لوگوں پر قیامت آئے گی، بدکاریاں بڑھتی جائیں گی. توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بدکاریاں بڑھتی جائیں گی، بدکاریاں بڑھتی جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا جب اس زمین کے اوپر کوئی ایک شخص نہ رہے گا جو کہے گا اللہ اللہ. سمجھتے ہیں آپ؟ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے، پتہ نہیں یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. ایسے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. وہ ایک روایت میں آیا ہے الذین یتخذون القبور مساجد، جو لوگ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، علی شرار الخلق، اسی کتاب توحید میں پڑھ چکے ہیں ہم. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی جو لوگ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں قبروں مسجد بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ یہ مزارات بنے ہوئے ہیں، مساجد میں قبریں اندر ہیں، یا قبر کے اوپر مساجد بنا دیتے ہیں. یاد رکھیے وہی لوگ ہیں، اگر وہ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالی کی تعلیمات سے دور ہوتے رہیں گے، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ بدعت ہے، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ نافرمانی ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی ہے، وہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا جب نصیحت بھی ختم ہو جائے گی، قرآن بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، نصیحت والے بھی چلے جائیں گے، مومن بھی چلے جائیں گے، صرف بدکار لوگ رہیں گے جو اسی کو دین سمجھتے رہیں گے اور اسی پر عمل کرتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. کس کا نام ہوگا؟ بزرگوں کا نام ہوگا، پیروں کا نام ہوگا، اور ان کا نام ہوگا بس. بگڑی ہوئی شکل. جو شریعت کے الفاظ ذرا غور کریں، شرک کے متعلق صیغۃ العموم کے ساتھ ہے، جس نے بھی ایسا عمل کیا اس نے شرک کیا، جس نے بھی. یا نہیں کہ خاص شخص، خاص خاص گروہ نے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے آخری وقت میں، آخری وقت میں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو وصیت کیا کرتا ہے؟ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ نہیں، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے یہود و نصارا پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اپنے نبی کے قبروں کو مسجدیں بنا دی. آگاہ کر رہے کی چیز ہے کہ کبھی بھی قبروں کو مسجد نہ بنانا، کبھی بھی، ورنہ آخر وقت میں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ہے کافروں کے لیے یہ خاص، مومنوں کو ڈر بھی نہیں ہے اور مومن کر بھی نہیں سکتے، تو پھر آگاہ کیوں کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں؟ جی
پہلے بتا بھی چکے،
پہلے تو منع فرما چکے ہیں بار بار، آخری وقت میں کیوں اس کو متعین کیا ہے؟ اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بچ کے رہنا، کیونکہ اگر تم نے بھی عمل وہی کیا جو ان لوگوں نے کیا، تم بھی ویسے بن جاؤ گے. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، آپ کہتے قبلہ بناتے تھے، آج ہمارے معاشرے میں قبلہ کیا ہے؟ طواف قبر کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ قبر کا طواف کرتے ہو؟ نہیں دیکھا. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ رخ کس طرف ہوتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، سجدہ کرتے وقت رخ کہاں پہ ہوتا ہے؟ قبر کی طرف، قبلے کی طرف؟ قبر کی طرف ہوتا ہے. کیوں؟ وہ تو آپ نے ابھی فرمایا کہ مشرق جو ہیں وہ قبر مسجدیں بناتے تھے اور اپنا قبلہ بناتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں بتایا، نہیں کر کیا رہے. سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ الٹے کرتے ہیں بھائی، وہ بھی وہی سجدہ کرتے ہیں جو آپ نماز میں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ناک اور یہ پیشانی زمین پر گڑتے ہیں کہ نہیں؟ تو سجدہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سجدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کس زبان میں نازل ہوئی؟ وحی کس زبان میں ہے؟ عربی میں. عربی میں سجدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی ناک اور زمین اور پیشانوں کو زمین پر رکھنا، اسے سجدہ کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے بھی یہ حق کسی مخلوق کو دیا جائز نہیں، یاد رکھیں. جی اور یہ سرنڈر کرنے کی انتہا ہے کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کر دیں، آپ یہ پیغام دے رہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. کیا یہ وقت آ سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے منہ سے اللہ اللہ نہ کہے؟ آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. یہ تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اس دنیا میں ہیں، جب بھی پکارتے ہیں یا غوث ہی کہتے ہیں، اللہ یا اللہ نہیں کہتے، جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ دوسرے پیر کا نام لینا چاہا لیکن منہ سے یا غوث ہی نکلا. یہ کس کا فرمان ہے؟ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دعا کی، جب بھی مانگا یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ دوسرے پیر کا نام لینا چاہا، میرے دماغ میں وہی پیر ہے لیکن میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. تب یا اللہ کب کہا؟ یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی زندگی ساری؟ یعنی غور کر، میں نے جب بھی کہا یا غوث ہی کہا، یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب بھی میرے منہ سے نکلا ہے مدد کے لیے کوئی الفاظ، تو یا غوث ہی کہا. کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا پیغام ہے کہ تم کیا کہو، یا اللہ کہو یا میرے طرح یا غوث کہو؟ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مائی کلال ہے جو مانگ کے دکھائے؟ ابو جہل کیا کہتا تھا مجھے بتائیں؟ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ لات العزہ کے متعلق کیا کہتا تھا جانتے ہیں؟ کہ لات کون تھا؟ لات کیا ہے؟ لات، لات العزہ، لات کیا ہے؟ نہیں جانتے. اسے پوچھنا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں، کہ لات کیا ہے؟ یغوث یعوق نصر، یہ کیا ہے؟ بت ہیں، بتوں کے نام ہیں، یہ بتوں کے نام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے. یا آپ ان سے پوچھنے، یہ کیا ہے؟ اچھا بت ہے، یہ بت ہے اور یہ پیر ہیں. اچھا یہ دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عربی نادان تھے، بے وقوف تھے، اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتے تھے اور پھر انہوں کو جا کے پکارتے تھے؟ یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے چھپا ہوا؟ کیا خیال، آپ کا کیا خیال ہے؟ تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے، بتوں کو تراش کے سجدہ کرتے تھے، یا بتوں کو تراش کے مانگتے تھے، یا بتوں کو تراش سے اکڑے قربانیاں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ پتھر ہیں جو کو ہاتھوں سے بنائی ہے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا تھے؟ پرانے اسکالر تھے, بزرگ تھے. اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ پوچھیں گے نا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے جی نہیں, دلیل میں دلیل کا پوچھ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت بارک اللہ فیک, سورۃ نوح کی آیت نمبر 23, سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کے متعلق سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ بت ہیں یہ اصل میں نیک اور صالح اولیاء تھے, بزرگ تھے. جب مر گئے شیطان نے وسوسہ کیا, ان کو معبود بنایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کو معبود بنایا گیا. آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے بھائی؟ ابو جہل کے کام ان کے کام میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی بزرگ تھے لیکن بت کی شکل میں, یہ بزرگ ہے قبر کی شکل میں, کوئی فرق ہے؟ یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر, فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ پھر لات کیا تھا؟ لات ایک ایسا نیک و صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستوں پہ لایا کرتا تھا, حاجی خدمت کرتا. جب مر گیا اس کی قبر پہ آ کے لوگ دعا مانگتے تھے اور اسے معبود بنایا. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو بت بنا تھا لات کا حقیقت کیا ہے؟ نیک و صالح بزرگ تھا, جب مر گیا اسے معبود بنا لیا گیا. آج امت میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرق؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ایک عبادت نہیں کرتے, ہم جانتے ہیں عبادت کے لائق تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں, لیکن ہم ان کو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہیں اور ہمیں آپ تک پہنچا دیں گے. ہماری رسائی آپ تک نہیں ہو سکتی, ہم گنہگار ہیں, ہم کہاں اور تو کہاں, لیکن یہ جو بزرگ ہے یہ وسیلہ ہے جو ہمیں آپ کے نزدیک کر دیں گے. کوئی فرق ہے؟ تو پھر بھائی شریعت کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں. آج امت ذلت و رسوائی کے شکار کیوں ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے؟ یہی شرک بنیادی وجہ ہے, یہ نافرمانی بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی قوم کو کامیاب کرے گا جو زندگی ساری یغوث کہتی رہے؟ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو پھر روتے کیوں ہو, چلاتے کیوں ہو؟ جو لوگ بولتے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں, بات بولنے کی ہوتی ہے یہ سچائی کی ہوتی ہے؟ یہ لوگ کبھی سچے ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو سب کے فرمان میں ہیر پھیر کرتے ہیں, جو شریعت رسول کی تحریف کرتے ہیں اپنے قصے میں تحریف نہیں کریں گے وہ؟ ان کی ہر بات کوئی سچی ہوتی ہے کیا؟ تو پھر جن کے طریقے جھوٹ ہے, جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے, ان کی کتابوں میں دیکھیں قصے بھرے ہوئے ہیں, جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں عام جاہلوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو پھر چودہ سو سال سے جو جماعت آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ صوفی ہے؟ میرا سوال ہے جو 1400 سال سے جماعت آ رہی ہے وہ یہی ہے جو قبر پرستی کرتے ہیں؟ میرا سوال سمپل سا ہے. یا وہ جماعت ہے جو عمل کرتی ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و سلف کی سمجھ کے مطابق, اور وہ کون ہے؟ آج جو مسجد قبر بناتے ہیں وہ 1400 سال پہلے والے راستے پہ چلتے ہیں, یا وہ لوگ جو قبر مسجد بنانے سے منع کرتے ہیں؟ وہ نام چھوڑے, نام کون ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو جشن مراد بھی مناتے ہیں جو منع کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو یا غوث کہتے ہیں یا جو یا اللہ کہتے ہیں؟ میرے بھائی بات واضح ہے, اللہ کی قسم جیسے سورج باہر چمک رہے ایسے واضح ہے. لیکن بعض لوگوں نے جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو گمراہ کر دیا, اور خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. آخر میں اگر کوئی درس کے آخر میں انشاءاللہ کوئی سوال ہو, کیونکہ میں صرف دو چیزیں باقی ہیں میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. آگے سے ایسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ اور ان لوگوں سے بہتر, ومن احسن اللہ حکما, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کو لیے جو یقین رکھتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, بعض لوگ جو جاہلیت کے قانون پہ خوش ہوتے ہیں, جو جاہلیت کے قوانین چاہتے ہیں. جاہلیت کا قانون کیا تھا جانتے ہیں؟ حکم الجاہلیہ کیا تھا؟ جاہلیت میں بعض لوگ دیکھتے کہ ایک شخص کو پسند کر لیتے اور اسے اپنا فیصلہ اور حاکم مان لیتے, اور جو فیصلہ وہ کرتا اسی پہ عمل کرتے, ان پر اس شخص کے فیصلے پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ کر کس کے قول کو لیا؟ اپنے فیصلہ کرنے والے کو قول کو لیا. ابو جہل کیا تھا؟ ابو الحکم تھا, یہ کنیت تھی, فیصلہ کرنے والا تھا, سمجھدار انسان تھا, اپنے معاشرے میں اثر رسوخ والا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو کیا بنا؟ ابو جہل, جہالت کا باب. اور لوگوں نے اس کی بات مانی, انجام کیا ہوا؟ خود بھی گمراہ ہوا, دوسروں کو بھی گمراہ کیا, خود بھی کفر پر مرا اور اس کی وجہ سے کئی لوگ کفر پر مرے. تو جاہلیت کے حکم آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں, یہ لوگ جاہلیت کے قانون کو اپنانا چاہتے ہیں, اسی پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اسی پر خوش ہونا چاہتے ہیں. کئی لوگ بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور سب سے اچھا حاکم ہے؟ سب سے بڑھ کر حاکم کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو یقین اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ, اور جن کے ایمان میں کوئی کمی ہے تو وہ لوگ یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں. اور اس آیت کریمہ یاد رکھیں, ہر جاہلیت بھی کفر نہیں ہوتی, ہر جاہلیت کفر نہیں ہوتی, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس نے صرف ابو ذر کو کیا فرمایا, انک امرؤن فیک جاہلیہ, کہ آپ کے اندر, آپ ایسے شخص جس کے اندر ابھی جاہلیت کچھ باقی ہے. کب؟ جب انہوں نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ تم کالی کے بیٹے ہو, کالی عورت کے بیٹے ہو. وہ صحابی روتا آیا, انہوں نے آپ سے کہا کہ خبر دی کہ اس شخص نے سیدنا ابو ذر نے مجھے یوں فرمایا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر کو بلایا اور غصے میں فرمایا کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے, تمہیں اپنے بھائی کو یہ کہا کہ تم کالی کے بیٹے ہو, اس کی ماں کو اسے تم نے گالی دی ہے کہ وہ کالی کا بیٹا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ بلال کو فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے گال پہ رکھو. اسے غلطی ہو گئی اور روتے رہے کہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں میں اٹھوں گا نہیں. سیدنا بلال نے اسے اٹھا کر گلے سے لگایا. یہ اختلاف کا صحابہ تھا, یہ پاک دل تھے, معصوم نہیں تھے, غلطی ہو جاتی تھی, لیکن غلطی کرنے کے بعد فوراً ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. انہوں نے سوچا کہ میرے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اندر جاہلیت باقی ہے, ارے میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ دوڑتے ہوئے سیدنا بلال کے گھر میں دروازے دستک دی اور دروازے کی زمین پر گر پڑے کہ اے بلال, جب تک میرے اپنا پاؤں, یہ عظیم پاؤں میرے گال پہ نہیں رکھو گے میں تب تک اٹھوں گا نہیں. میرے نسب نے کہ میں عربی ہوں اور آپ اجمی ہیں, اس کی وجہ سے میں نے یہ بڑی بات کر دی. میں گورا ہوں اور آپ کالے, میں نے یہ بڑی بات کر دی. میرے منہ سے بات کیسے نکلی؟ تو جاہلیت ہر صورت میں کفر نہیں ہوتی, یاد رکھیں. لیکن یہ یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازک کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ جاہل ہے, اسے جہالت کا ارتکاب کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ رافضی شیعہ, ان کے بعد صوفی. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, جو حکم جو فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے. نمبر دو, جو حکم قرآن سنت سے نہیں لیا جاتا اس پہ عمل کرنا حرام ہے. نمبر تین, دین کو دنیا سے جدا کرنا حرام ہے. نمبر چار, ہر جاہلیت کا ہر حکم بھی کفر اکبر نہیں ہوتا, یعنی ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ہو وہ کفر اکبر نہیں ہوتا ہر صورت میں. تفصیل میں بیان کر چکا تھا پہلے. نمبر پانچ, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سب سے بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. نمبر چھ, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا اس نے وہ شخص بھی جاہل ہے, اس نے جاہلیت کا ارتکاب کیا ہے, اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, وہ سب سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, جب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف ہے تو وہ شخص جاہلیت کا ارتکاب کیا ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لایا ہوں. یہ حدیث جو ہے اسے بغوی نے شرح سنہ میں اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن رجب نے بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کو ضعیف فرمایا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے. اور میں نے پہلے بیان کیا کہ شیخ صاحب نے بعض ضعیف حدیث کو بیان کیا, نمبر ایک کہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ضعیف ہے, نمبر دو اگر علم تھا یہ ضعیف ہے تو انہوں نے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنایا باب کا. باب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں, خلاف فیصلہ نہیں کرنا. تو اس کے لیے جتنی آیات کا ذکر کیا ہے وہ کافی ہیں, لیکن اس حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے, ایک نیا اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کر دے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ شریعت سے بالکل دور ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان ناقص ہے. اس کے بعد وقال الشعبی, اور امام شعبی نے فرمایا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو گیا. یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے تھے. اس نے کہا ہم یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور یہودی منافق کے بیچ میں جھگڑا ہوا کسی معاملے میں, تو یہودی نے کہا فیصلہ کہ کس کی طرف جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں, کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے اور فیصلہ کس کے حق میں ہوگا جو سچا ہے. منافق جانتا تھا کہ میں غلطی پہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سچ کریں گے. تو منافق نے کہا نہیں, نبی کے اسلام کی طرف نہیں جاتے. دیکھیں فرق, دیکھیں ایک یہودی جو کافر ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا ہے جو منافق ہے. زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن دل میں کفر ہے. تو اس منافق نے کہا ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے جاتے ہیں, یعنی یہودی ہمارا فیصلہ کریں. اب ذرا تصور کریں اس شخص کے اندر کوئی ایمان باقی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتے, لیکن ہمارا یہ فیصلہ جو یہودی کریں گے, آپ یہودی ہم آپ کے علماء کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں, رشوت دے کے جان چھوٹ جائے گی, یا یہودی غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں. آخر کر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ دونوں جہینہ کے ایک کاہن کی طرف جائیں, نہ ادھر جائیں ادھر, ایک کاہن کی طرف, ایک اور بدکار انسان کی طرف فیصلہ کرایا جائے. تو اس موقع پر سورۃ نساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی جو باب کے آغاز میں میں نے بیان کی ہے. اس اثر میں, یہ اثر جو ہے اسے واحد نے اسباب النزول میں بیان کیا ہے, اور یہ اثر جو ہے ضعیف ہے, کیونکہ امام شعبی جو ہے وہ تابعی ہیں اور تابعی کی روایت مرسل ہوتی ہے, کیونکہ صحابی کا ذکر نہیں ہے. امام شعبی کو کہاں سے پتا چلا کہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے, اور بیچ میں صحابی نہ ہوتے, مرسل ہوتی ہے اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. اور اس کی وجہ نزول میں اور بھی روایات ہیں. بہرحال ایک قصہ ایسا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا. منافق نے یہ کیا کہا, سیدنا عمر کی طرف جاتے ہیں اور یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں, پہلے فیصلہ کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, فیصلہ پسند نہ آیا, پھر ابو بکر کے پاس گئے, پھر فیصلہ پسند نہ آیا, پھر سیدنا عمر کی طرف گئے, سیدنا عمر نے اس منافق کا سر قلم کر دیا. یہ بھی ایک روایت موجود ہے, یہ بھی ضعیف ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. برہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آن و سن پر چلنے کی سر سائیں گروش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان رب رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.